ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافة للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى وقال في موضع آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدیق یارو یاور محبوب کردگار صدیق یارو یاور محبوب کردگار اور صاحب رسول ہیں فی الغار والمزار صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار آپ کے گھر کا اثاثہ دولت عشق رسول آپ کے گھر کا اثاثہ دولت عشق رسول آپ کی آنکھوں کا سرما روضہ انور کی دھول آپ کے گھر کا اثاثہ دولت عشق رسول آپ کی آنکھوں کا سرما روضہ انور کی دھول حسب منشائے نبوت تھا آپ کا رد و قبول آپ سے زندہ ہیں سرکار دو عالم کے اصول میرے واجب الاحترام جنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں سب سے پہلے میں انجمن سپاہ صحابہ پاکستان جنگ کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان میں دفاع صحابہ کانفرنس کے نام سے ایک عظیم الشان کانفرنس پچھلے مہینے منعقد کی اور یہ آج کا جلسہ یہ بھی دفاع صحابہ کانفرنس کی کامیابی کا مظہر ہے میرے دوستو موضوع شان صدیق ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں شیر اسلام حضرت علامہ حق نواز صاحب کی زبان حق ترجمان سے بڑے تفصیلی مواعظ آپ سنتے رہتے ہیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ میں اس وقت آپ کے سامنے یہاں مسجد میں موجود ہوں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضیاء الرحمان فاروقی آج فلاں مسجد میں نہیں آیا ٹھیک ہے اس لیے کہ میں آ چکا ہوں اور جب ایک آدمی آ چکا ہو تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آیا نہیں یا آ سکتا نہیں ٹھیک ہے میں آ چکا ہوں اگر میرے آنے سے کسی کو اختلاف ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو آنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آیا نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آیا
نہیں.
ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خلیفہ بنا نہیں، اس لیے کہ وہ تو بن چکا ہے. جس کو دکھ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خلیفہ کیوں بنا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنا ہی نہیں، وہ تو بن چکا ہے، اس کی خلافت واقع ہو چکی ہے، اس کی خلافت کو شمس و قمر نے دیکھ لیا ہے، اس کی خلافت کو شام و سحر نے دیکھ لیا ہے، اس کی خلافت کو شیر خدا نے دیکھ لیا ہے، اس کی خلافت کو حسن و حسین نے دیکھ لیا ہے، اس کی خلافت پہ جس کو تکلیف ہو وہ اپنی قسمت پہ روئے. وہ 14 سال سے نہ صرف یہ کہ روتا ہے بلکہ سینے کو کوٹتا ہے، وہ کوٹتا کوٹتا مر جائے گا، لیکن صدیق کی خلافت کا سورج دنیا میں چمک رہا. ایک آدمی نے کہا دیکھو جی علی المرتضی نبی کے بستر پہ سوئے اور علی کو نبی کا بستر ملا، جو چیز نبی کے پاس تھی وہ نبی نے علی کو دے دی، نبی کے پاس بستر تھا علی کو دے دیا. تو جس کے پاس کسی کا اثاثہ ہو، کسی کا بستر اور سامان ہو، وہی تو اس کا وارث ہوتا ہے، وہی تو اس کا حقدار ہوتا ہے. میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ خلافت اول علی کو مل گئی، اس نے کہا جی ہم یہ کہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ علی کو نبی کا بستر ملا، علی کو نبی کا بستر ملا. میں نے کہا کہ جس کو نبی کا بستر ملا اس کو خلافت مل گئی، اور جس کو خود نبی ملا، جس کو نبی کا بستر ملا تم کہتے ہو وہ خلیفہ، اور جس کو خود نبی ملا اور بستر پہ علی کو لٹا کر نبی کہاں گیا، بستر پہ علی کو لٹا کر پیغمبر تلواروں کے نیچے سے گزر کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، 19 سرداروں کی تلواریں چمک رہی ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ تھا، پیار کا تقاضا تو یہ تھا، عشق کا تقاضا تو یہ تھا کہ علی بستر پہ نہ سوتے بلکہ نبی سے یہ کہتے کہ آپ کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، آپ کو اکیلا چھوڑ دوں یہ میری غیرت کے خلاف ہے. لیکن علی اس کے باوجود علی بستر نبوت پہ سو گئے اور نبی کو اکیلا چھوڑ دیا. عقل کہتی ہے کہ علی کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن عرش والے خدا نے کہا کہ علی کے ایسا نہ کرنے میں میری مرضی تھی. میری کیوں؟ علی بستر پہ سو گیا اور نبی کو تلواروں کے نیچے سے گزرنے کا خدا نے خود حکم دے دیا. اس لیے اگر آج ہجرت کی رات علی نبی کے ساتھ ہوتا اور تلواروں کے نیچے سے گزرنے میں علی بھی نبی کے ساتھ ہوتا تو جھنگ کا ملنگ یہ کہتا کہ علی نبی کا مشکل کشا تھا جس نے تلواروں سے نبی کو بچا دیا تھا. اس لیے ہجرت کی رات اور علی بستر نبوت پہ سو گیا اور دنیا کو آج مشکل کشائی کا مسئلہ خدا نے سمجھا دیا کہ مشکل کشا علی نہیں ہے، مشکل کشا نبی نہیں ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ لٹا کر بچاتا ہے اور نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا.
اللہ!
نبی کے بستر پہ، کہو علی نبی کے
بستر،
علی کس پہ؟ اس ایک رات کی رمزیں، اس ایک رات کے نقطے تیری سمجھ میں آ جائیں تو خلافت کا مسئلہ حل ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ رات تو ایک ہے نا، رات اس ایک رات میں ایک آدمی سویا نبی کے لیے اور ایک آدمی جاگا نبی کے لیے. اس ایک رات میں ایک سویا نبی کے لیے، ایک جاگا نبی کے لیے، ایک سوتا رہا، ایک جاگتا رہا، ایک آرام کرتا رہا، ایک پتھروں پہ چڑھتا رہا، ایک آرام کرتا رہا، ایک غار پہ اترتا رہا، ایک آرام کرتا رہا، ایک سانپ کا زخم سہتا رہا، ایک آرام کرتا رہا، ایک آنسو بہاتا رہا، ایک آرام کرتا رہا، ایک نبوت کے مزے لوٹتا رہا.
مصطفیٰ کے ہم سوار،
اور جس نے نبی کے بستر کا مزہ لوٹا، اب بتا کہ مقام اس کا زیادہ ہے یا اس کا زیادہ ہے جس نے نبوت کا مزہ لوٹا. میرے دوستوں، اب ہم سارے مل کر علی سے پوچھیں، سارے مل کر صدیق سے پوچھیں کہ رات ایک ہے، اس ایک رات میں اے علی تو سویا کیوں، اے صدیق تو جاگا کیوں؟ اب ہم دونوں سے جا کر پوچھتے ہیں، ایک کے سونے کا سبب، ایک کے جانے کا سبب، ایک کے سونے کا سبب، ایک کے جاگنے کا سبب. علی سے پوچھا، اے علی تو سویا کیوں؟ علی نے فرمایا کہ بستر نبی کا تھا، جتنی نیند آج آئی کبھی آئی نہیں. بستر نبی کا تھا، جتنی نیند آج آئی کبھی آئی
نہیں.
علی تجھے بستر تو نظر آیا، تجھے نبی کی پریشانی کا پتہ نہیں تھا، علی تجھے کوئی فکر نہیں تھا. علی نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنے پاس والی چیز کا احساس ہوتا ہے، جو کام اس کے ذمے لگے اس کا کو صرف اسی کا احساس ہوتا ہے. علی نے فرمایا میں اس لیے سو گیا کہ حضور نے مجھے لوگوں کی امانتیں دی تھی، کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو صبح کو واپس کر دینا. میں نے وہ امانتیں سنبھال کر رکھی، میرے ذمے تو لوگوں کی امانت تھی، اس لیے مجھے اور فکر کوئی نہیں تھا. میرے ذمے تو وہ امانتیں تھی، ایک چاندی کی بالی تھی، ایک ستو کا توڑا تھا، ایک جو کی بوری تھی، ایک لوٹا تھا، کچھ پیسے تھے، ایک مسلح تھا. یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس تھی، وہ میں نے محفوظ کر کے رکھی، امانتوں کی قیمت زیادہ نہیں تھی، اس لیے مجھے نیند آ گئی، مجھے فکر کوئی نہ تھا. میں یہاں جنگ میں آؤں دو دن رہنے کے لیے، میرے پاس کچھ رقم ہو وہ رقم میں مولانا حق نواز کو دے دوں، کہ بھئی یہ 1,00,000 روپے کی رقم ہے، اس کو اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھیں. مولانا حیران ہوں گے کہ اتنی رقم میں گھر میں کیسے رکھوں. وہ میرے اصرار پر رقم گھر میں رکھنے کے لیے لے گئے، اور جناب پیٹی کے اندر وہ رقم رکھی، اوپر کپڑے ڈالے، پھر برتن ڈالے، پھر اس کو تالا لگا دیا، اور رقم اتنی زیادہ تھی، امانت اتنی مہنگی تھی، کہ اس کے بعد بھی نہ مولانا کو نیند آئی نہ ان کے گھر والوں کو نیند آئی. کیوں؟ اس لیے کہ امانت بڑی مہنگی تھی. آج فیصلہ ہو گیا کہ علی کو نیند اس لیے آئی کہ اس کے پاس جو امانت تھی اس کی قیمت بڑی تھوڑی تھی. علی سو گیا اور صدیق سے پوچھا تو سویا کیوں نہیں؟ صدیق نے کہا جو امانت میری گود میں تھی اس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. جو امانت میری گود میں تھی اس کی قیمت کوئی نہیں تھی. میری گود میں وہ سر تھا جس سر کی قسم اللہ کے قرآن نے کھائی. میری گود میں وہ نبی تھا جو نبی عرش و فرش کا مالک تھا. میری گود میں وہ پیغمبر تھا. میری گود میں وہ نبی تھا. میری گود میں وہ پیغمبر تھا جس کے چہرے کے بارے میں قرآن نے کہا والضحیٰ مجھے تیری زلفوں کی قسم. اور جس میری گود میں وہ سر تھا جس کو قرآن نے واللیل کہا. میری گود میں وہ نبی تھا جس کے چہرے کا
ذکر آیا تو قرآن نے والضحا کہا، زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا، سینے کا ذکر آیا قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے مادا غل بصر و ما تغا کہا، اور جس کی چادر کا ذکر آیا قرآن نے یا المزمل کہا، جس کے کمبل کا ذکر آیا قرآن نے یا المدثر کہا، اور جس کے آنے کا ذکر آیا قرآن نے قد جاءکم من اللہ رسول کہا، جس کی رحمت کا ذکر آیا قرآن نے وما ارسلناک الا کافتا للناس کہا، جس کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، اور جس پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد، اور جس کی زبان کا ذکر آیا قرآن نے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اور جس کی صفت کا ذکر آیا قرآن نے اس کو رحیم کہا، اس کو کریم کہا، اس کو بشیر کہا، اس کو نذیر کہا، اس کو مبشر کہا، اس کو رحمت کا تاجدار کہا، اور صدیق کہتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کی دولت میری گود میں تھی، میں ساری زندگی وہ گود میں لے کر پڑا رہتا، صدیق کو نیند کبھی نہ آتی۔ صدیق کو نیند آئی
نہیں،
بولو نیند آئی
نہیں،
جس کو نیند نہیں آئی اس کا حق ہی کوئی نہیں، اور جو سو گیا سارا حق سونے والا لے گیا، اور جاگنے والے کے حصے میں کچھ بھی نہ آیا۔ توجہ کر، حضور اپنے گھر سے نکلے، حضور اپنے حاجیوں کو پتا ہے جو لوگ حج کر کے آئے کہ صفا مروہ کی طرف، خانہ کعبہ سے صفا مروہ کی طرف آگے جائیں تو ایک بازار آتا ہے، اس کا نام ہے چھتا بازار۔ کیا نام ہے؟ چھتا بازار۔ چھتا بازار میں چھت جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، وہاں ایک مکتبہ حرم مکی ہے، مکتبہ لائبریری ہے بہت بڑی، یہ جہاں مکتبہ ہے یہ حضور کا گھر تھا، یہ جو مکہ مکتبہ حرم مکی ہے یہ حضور کا۔ اور ابو بکر کا گھر خانہ کعبہ سے باب ملک عبدالعزیز کی طرف، یعنی خانہ کعبہ سے گزر کر آگے باب ملک عبدالعزیز کے سامنے ہے محلہ مسفلا، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے وہ محلہ بھی دیکھا ہے۔ محلہ مسفلا میں ایک ہے مسجد ابو بکر، مسجد ابی بکر، وہ جو مسجد ابی بکر ہے یہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ ابو بکر کے گھر میں آج مسجد بنی ہوئی ہے، یہ صدیق کا گھر تھا۔ اب ہجرت کی رات ہے، انی بڑے بڑے سردار، ذرا توجہ سے بات سمجھیں، انی بڑے بڑے سردار تلواریں لے کر نبی کے گھر کے ارد گرد پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے کھڑے، علی بستر نبوت پہ سو گئے اور نبی تنہا تلواروں کے نیچے سے یاسین سورت کی پہلی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ اب دیکھو نبی جاتا کہاں ہے، نبی اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ سے ہوتا ہوا، پیغمبر کعبے میں صرف دو رکعتیں پڑھتا ہے، دو رکعتیں نبی نے پڑھی۔ آج تک نبی اپنے گھر سے نکلتا تھا تو کعبے میں آ کر ٹھہر جاتا تھا، لیکن آج ایسی رات ہے کہ نبی گھر سے نکلا کعبے میں بھی نہیں ٹھہرا، دو نفل پڑھ کے آگے بڑھا۔ نبی آج کی رات کہاں جاتا ہے؟ جبریل نے بھی دیکھا ہوگا، میکائیل نے بھی دیکھا ہوگا، اسرافیل نے بھی دیکھا ہوگا، فضائے ملکوت نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج تک تو نبی اے اللہ تیرے گھر تک رہتا تھا، آج تیرے گھر سے گزر کر آگے یہ نبی کہاں جاتا ہے؟ اس کے قدموں کو دیکھو، اس کے ذروں کو دیکھو، اس کے پائے نقوش پا کو دیکھو، یہ کہاں جاتا ہے؟ تو فضائے ملکوت نے دیکھا کہ پیغمبر اللہ کے گھر سے نکل کر ایک دروازے پہ جا کر کھڑا ہو گیا، ایک محلے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ محلہ عجیب تھا، اس محلے کے دروازے پہ نبی نے دستک دی ہے، وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ دروازہ پیغمبر کے کسی دشمن کا ہوتا، وہ دروازہ نبی کے کسی مخالف کا ہوتا، وہ دروازہ کسی بے اعتماد آدمی کا ہوتا. اور جب مکے میں ہر گلی میں نبی کے دشمن تھے اور نبی ان میں سے کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، ایک ہی دروازہ تھا جس کو نبی نے کھٹکھٹایا تھا. اور اگر اللہ چاہتا تو ابو بکر کو پہلے بتا دیتا کہ صدیق تیرے دروازے پہ نبوت نے آنا ہے، دروازہ کھول کے رکھنا. لیکن نہیں بتایا. کیوں؟ اگر بتا دیا جاتا تو نبوت دروازہ کیسے کھٹکھٹاتی؟ اور پیغمبر نے جا کر ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فضائے ملکوت نے دیکھا کہ ایک ہی تو دروازہ ہے کہ جس کو نبوت نے کھٹکھٹایا ہے، وہ صداقت کا دروازہ. نبی نے، توجہ کریں، نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر من دکل باب، اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ میں تفصیلی واقعہ نہیں دہراتا تھا، چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. میرے دوستو آواز آئی، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں. صدیق نے جوتا نہیں پہنا، صدیق بھاگا ہوا آیا، دروازہ کھولا، فرمایا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آپ آئے ہیں. حکم کر دیا ہوتا صدیق کو اور صدیق سر کے بل آ جاتا. اور نبی نے فرمایا اے ابو بکر میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں.
صدیق کا منکر آپ نے کہا نا کافر، صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، عمر کا منکر، عثمان کا منکر، علی کا منکر، معاویہ کا منکر، صحابہ کا منکر، نعرہ تکبیر.
دروازے پہ نبی آئے، ٹھیک ہے ابو بکر، آج تک تو میرے دروازے پہ آیا اور میں محمد ہوں، میرے دروازے پہ جبریل آیا، میکائیل آیا، اسرفیل آیا، رؤساء آئے، خطباء آئے، صلحاء آئے، علماء آئے، پیشوا آئے، اور میرے دروازے پہ صنعاء سے خالد آیا، میرے دروازے پہ فارس سے سلمان آیا، میرے دروازے پہ حبشے سے بلال آیا، اور میرے دروازے پہ 144,000 آئے، اور میرے دروازے پہ کروڑوں فرشتے آئے. لیکن ابو بکر ساری دنیا میرے دروازے پہ، لیکن محمد آج تیرے دروازے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر چلنا ہے، ابو بکر چلنا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے. صدیق نے اگر یہ پوچھا ہوتا کہ کہاں چلنا ہے تو تو یہ کہہ سکتا تھا کہ صدیق نبی کا رازدار نہیں تھا، اور صدیق نے تو پوچھا ہی نہیں کہاں چلنا ہے. اور نبی نے فرمایا چلنا ہے، صدیق نے فرمایا چلو، چلتے ہیں. چلنے کے لیے صدیق باہر نکل آیا اور ابو بکر کے گھر سے اور چند قدم آگے گئے ہیں، پہاڑ آ گئے، پتھر آ گئے، ان پتھروں پہ صدیق سے رہا نہ گیا. صدیق نے فرمایا اے نبی میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. ہائے، اب دیکھو صدیق نے کہا کہ اے نبی میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. یہ بڑا نازک موقع تھا کہ نبی کا جسم ہے، نبی کا بوجھ ہے اور صدیق کا کندھا ہے. اگر ایک روایت میں مان لوں، یعنی رحمہ ابینہم کی اس روایت کو چھوڑ دوں، تب قاطب بن سعد کی اس روایت کو چھوڑ دوں کہ خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے پیغمبر کا نواسا علی بن ابو العاص آیا تھا، اور یہ روایت مان لوں کہ خانہ کعبہ کے بت گرانے والا شیر خدا علی تھا، تو آج میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہجرت کی رات ہے اور ایک وہ فتح مکہ کا دن تھا کہ جب خانہ کعبہ کے بت گرانے کا وقت آیا تو شیر خدا علی نے کہا تھا اے پیغمبر آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں اور خانہ کعبہ کے بت گرائیں. اور نبی نے فرمایا علی میں نبی ہوں تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی میں نبی ہوں تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور پیغمبر علی کے جس علی کے کندھے پہ سوار نہیں ہوئے، فرمایا علی میں نبی ہوں تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہجرت کی رات جب صدیق نے کہا کہ پیغمبر آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، تو نبی نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ صدیق تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور صدیق نے کہا کہ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. نبی جھٹ سے صدیق کے کندھے پہ سوار ہو گیا اور دنیا کو بتا دیا او لوگوں اور تم کہتے ہو علی کے حصے میں بستر آیا، اب بتاؤ صدیق کے حصے میں کیا آیا؟ صدیق کے کندھے پہ نبوت ہے، صدیق کے کندھے پہ کیا ہے؟ نبوت. صدیق نبوت کو لے کے جا رہا ہے، صدیق کے حصے میں نبوت ہے، نبوت صداقت کے کندھے پہ سوار ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی.
سبحان اللہ،
بات سمجھے نہیں؟
سبحان اللہ.
اور جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. اور تم نے دیکھا کہ بچپن میں نبی حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو جتنی سواریاں پہلے گزر گئی تھیں یہ سواری ان سے بھی گزر کر آگے چلی گئی. اور نبی ایک اونٹ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ سواری آگے گزر گئی. اور جب نبی صدیق پہ سوار ہوا تو صدیق کسی سے پیچھے کیسے رہ گیا؟ صدیق آگے گزرا کہ نہیں گزرا؟ گزرا. اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، اگر کوئی روک سکتا ہے. او متے کی اولاد، اگر روک سکتا ہے روک لے. آج ہجرت کی رات ہے، آج ہجرت کی رات میں نبوت کو تو صداقت لے کر چلی گئی. اگر تجھے تکلیف ہے تو جا اس بابا خمینی کے تیل کو بھی اور اس کے پوری طاقت کو لگا دے کہ نبوت صداقت کے ساتھ نہ جائے اور ساری دنیا الٹی ہو جائے. صداقت کے حصے میں نبوت آ چکی ہے. صداقت میں کے حصے میں نبوت آئی کہ نہیں آئی؟ اور بولو تو صحیح،
آئی.
نبی نے ابو بکر کو خود جگایا، نبی نے ابو بکر کو جگایا کہ نہیں جگایا؟ ہائے، بڑا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. آج ایک اور بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کی تاریخ میں راتیں دو بڑی عجیب گزری ہیں. راتیں دو، ایک ہجرت کی رات، ایک معراج کی رات. معراج، معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا. معراج کا واقعہ ہجرت سے، معراج کا واقعہ ہجرت سے، معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا. کیوں پیش آیا؟ توجہ کریں، معراج بعد میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ ایک نمونہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، ایک یہ بھی سفر ہے، ایک ہجرت کا سفر بھی ہوگا، ایک اس سفر میں بھی ساتھی نبی کا ہوگا، ایک اس سفر میں بھی نبی کا ساتھی ہوگا. اور تم اس کی رفاقت کو بھی دیکھنا، تم اس کی رفاقت کو بھی دیکھنا جو معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا. اس کا نام جبریل تھا، وہ معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا تو نبی کو جگانے کے لیے آپ آیا. اور ہجرت کی رات جو نبی کا ساتھی بنا اس کو نبی آپ جگانے کے لیے آیا. اس رفیق کو بھی دیکھو، اس دوست کو بھی دیکھو جو معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا. جب اس نے دیکھا کہ نبی کو سواری کی ضرورت ہے تو وہ براق لینے چلا گیا. وہ براق لے کے آیا کہ پیغمبر اس براق پہ سوار ہو جاؤ. لیکن ہجرت کے سفر میں جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر نے یہ سوچا کہ نبی کے جسم کی لذت براق کیوں اٹھائے. ابو بکر آپ محمد کی سواری بن گیا. سواری بنا کہ نہیں بنا؟ ابو بکر کے کندھے پہ نبوت ہے کہ نہیں ہے؟ ابن حجر عسقلانی کہتا ہے کہ تم نے آج تک یہ سنا ہے، تم نے آج تک یہ سنا ہے کہ ہر نبی کے کندھے پہ مہر نبوت ہوتی ہے. ہر نبی کے کندھے پہ، ہر نبی کے کندھے پہ. لیکن ابو بکر، آج تک تم نے یہ سنا کہ ہر نبی کے کندھے پہ مہر نبوت ہوتی ہے، لیکن ابو بکر تیری قسمت پہ ہم قربان جائیں، ہر نبی کے کندھے پہ مہر نبوت لیکن تیرے جسم پہ وجود نبوت۔ ابو بکر کے حصے میں جو چیز آئی وہ اور کسی کے حصے میں آئی، ابو بکر کو مقام بڑا اونچا ملا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یار لوگ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیں تو خدا کی قسم 12 امام ثابت نہیں ہو سکتے ابو بکر کو نکال کر۔ ابو بکر صدیق کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اختلاف کی بات جو کرتا ہے وہ ابو بکر کا دشمن بعد میں ہے، فاطمہ کا دشمن پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ فاطمہ جب بیمار ہو گئی تو بتاؤ فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کرنے والی عورت کون سی تھی؟ فاطمہ کو غصے ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت امیس آئی، فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی، غسل دینے کے لیے ابو بکر کی بیوی آئی، کفن پہنانے کے لیے ابو بکر کی بیوی آئی، اور جب جنازہ تیار ہو گیا جنازہ ابو بکر صدیق کے پاس مسجد نبوی میں لے جا کر حضرت فاطمہ کا رکھا گیا تو حضرت علی بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا علی یہ آپ کی بیوی ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو علی نے جواب دیا، یہ ترمذی شریف میں علی کا جواب موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے جانشین پیغمبر، میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی، ابو بکر کی بیوی فاطمہ کو غسل دے، ابو بکر صدیق خود فاطمہ کا جنازہ پڑھائے، اور تو کہے کہ فاطمہ اور ابو بکر کا اختلاف تھا، یاد رکھ تیرے سے بڑا فاطمہ الزہرا کا دشمن روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ دشمنی ہے یا نہیں؟ اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی؟ آج ابو بکر کی دشمنی میں ایک ناروال کے ضلع کا قلعہ صوبہ سنگھ کا ایک مردود و ملعون لڑکا جس کا نام عباس علی ہے، وہ جوتے کے نیچے ابو بکر کا نام لکھ کر بازاروں میں پھرتا رہا۔ ابو بکر کا نام لکھ کر جوتے کے نیچے جب قلعہ صوبہ سنگھ کے بازار میں وہ بچہ وہ لڑکا پھرا، اس وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ اس وقت زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ اس وقت آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ یہ ایک لڑکے کی بات ہے، ضیاء الحق، جنیدو صاحب اور مسلم لیگ کے ٹھیکے داروں، یاد رکھو حکومت بعد میں، اقتدار بعد میں، فوج بعد میں، پولیس بعد میں، مارشل لا بعد میں، قانون بعد میں، صدیق کی عظمت سب سے پہلے ہے۔
عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر۔
قائد اعظم کی توہین ہو جائے 14 سال اور 7 سال سزا، ابو بکر کی توہین ہو 3 سال سزا۔ جنرل ضیاء صاحب، تم نے صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے جو 3 سال کی سزا لکھی ہے، ہم تمہاری اس سزا کو نہیں مانتے، جوتے کی نوک میں رکھتے ہیں۔ جو صدیق کی صداقت کا منکر ہو، جو کسی ایک صحابی کی عظمت کے خلاف بکواس کرے، اس کو چوک میں پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جائے۔
صحابہ کے دشمنوں کو پھانسی دو، دشمن صحابہ کو
پھانسی دو،
دشمن صحابہ کو
پھانسی دو،
دشمن صحابہ کو
پھانسی دو۔
کہتے ہیں جناب یہ مولوی فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، یہ آپس میں لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ اگر صدیق کی صداقت کی بات کرنا، صدیق کے لیے بولنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ آؤ، ہم فرقہ پرور ہیں، تمہارا کوئی قانون ہمیں حق کی زبان سے روک نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اس ملک میں ابو بکر کی توہین ہو گئی، اس ملک میں صدیق کا نام لکھ کر جوتے پہ لڑکا بازاروں میں پھرا۔ میں پوچھتا ہوں پنجاب کے گورنر سے، میں پوچھتا ہوں اس وزیر اعلی سے کہ نواز شریف، تجھے اپنی وزارت کی پڑی ہے، تجھے اپنی حکومت کی پڑی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ڈوب کر نہیں مرتا کہ تیرے ایک صوبے میں صدیق کا نام جوتے پہ لکھا گیا؟ تجھے اسی دن استعفا دے دینا چاہیے تھا۔ تجھے ایسی بزرگیت کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا اسلام کا دعویٰ جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو، تمہاری ساری کابینہ جھوٹی ہے۔ اور صدیق کی عظمت پہلے ہے، قانون بعد میں ہے۔ صدیق کی عظمت پہلے ہے، امن بعد میں ہے۔ صدیق کی عظمت پہلے ہے، وزارت بعد میں ہے۔ صدیق کی عظمت پہلے ہے، ہمارا چلنا پھرنا بعد میں ہے۔ یاد رکھو، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، پہلے صدیق کی عظمت کا تحفظ کرو گے تو سب کچھ قبول ہوگا، ورنہ تمہاری ہر ادا، ہر عبادت خاک میں ملا کر رکھ دی جائے گی۔ آؤ، صدیق کا جو تحفظ کرے گا، ہم اس کے غلام ہیں، اور جو صدیق کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے سے بڑا اس کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ کے مردہ گھوڑے میں ہوا بھری جا رہی ہے، ہوا بھر رہے ہیں کہ نہیں؟ مسلم لیگ کے مردہ گھوڑے میں ہوا
بھر رہے ہیں۔
اور یہ ایک ساتھی کہہ رہا کہ شاید پینچر ہو گئی ہے، پینچر ہو گئی تو ہوا نکل جائے گی۔ ایسی ہوائیں بڑے لوگوں نے بھری ہے، ایسی ہوائیں، بڑے بڑے لوگ آئے، سکندر مرزا آیا، وہ ہوا بھرنے کی کوشش کرتا رہا، جنرل غلام محمد آیا، وہ ہوا بھرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جنرل غلام محمد کو جانتے ہو؟ ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، اس کی قبر کراچی کے گورا قبرستان میں بنی، انگریز عیسائیوں کے قبرستان میں۔ وہ مرد آہن اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ کہتا تھا میرے علاوہ اس ملک کا حکمران نہیں اور کوئی نہیں رہ سکتا، اتنا بڑا اپنے آپ کو جابر کہتا تھا۔ اس کی قبر بنی عیسائیوں کے قبرستان میں، اور پورے قبرستان میں صرف اسی کی قبر پر ایک درخت ہے، اس لیے دھوپ میں جتنے کتے قبرستان میں پھرتے ہیں اسی کی قبر پر آ کر بیٹھتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، دھوپ کے سائے کی وجہ سے، دھوپ کے سایہ لینے کے لیے۔ اے حضرت صاحب کو چھاواں مل دیا نے، ایتھے آؤ، یہ چھاواں والی سرکار ہے، ہائے کہیں تمہیں بھی ایسا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت کو یاد کرو، وہ فیروز خانوم تھا، آخر عمر میں آخری اقتدار کے دنوں میں ایسا پاگل ہوا، ملتان قلعے کے جلسے پہ آیا، کہنے لگا پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا پاگل ہوا۔ اور وہ جنرل غلام محمد جو تھا نا، وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا، کراچی میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، لاہور آیا معائنہ کرنے کے لیے، تو معائنہ کرنے کرتے کرتے پاگل خانے کے معائنے کا پروگرام بنا لیا. پاگل خانے معائنہ کرنے چلا گیا. جب پاگل خانے میں داخل ہوا تو پاگل اپنی بارکوں میں کھڑے تھے. ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے کہا اس گورنر کی طرف اشارہ کر کے کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. اب جناب گورنر صاحب نے سن لیا کہ یہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. اس نے کہا خبردار. پاگلوں کو کیا کہا؟ خبر. وہ پاگل آگے سے کہتا ہے بک بک مت کرو. پاگل آگے سے کیا کہتا تھا؟ بک بک. اس نے کہا خبردار تمہیں پتا نہیں کہ میں گورنر جنرل آف مغربی پاکستان ہوں. تو وہ پاگل کہنے لگا جب ہم باہر ہوتے تھے یہی کہا کرتے تھے. جب ہم باہر ہوتے تھے یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بھی گورنر جنرل آف پاکستان. اور یہاں بڑے بڑے لوگ آئے آ کر چلے گئے. قاضی ثانہ شجابادی نے ایوب خان سے راول پنڈی میں کہا تھا ایوب خان او کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا.
اللہ.
او کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. اور عطا اللہ شاہ بخاری کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور ایک عدالت میں پیش کیا تو شاہ جی نے کہا کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے. اور منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے اور ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے اور ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. وہ ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے.
سبحان اللہ.
ہم اس حسین احمد کو مانتے ہیں کہ جس نے وائسرائے برطانیہ کے سامنے کہا تھا کہ خوف اندیشاؤ تعزیر و سزا رہنے دے. خوف اندیشاؤ تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. اور مالک روض مکافات کو راضی کر لے حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. ہمارا یہ مشن ہے. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ضلع سیالکوٹ میں ہوئی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لڑکے کو نہ صرف یہ کہ قید کیا جائے بلکہ اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلا کر پھانسی کے تختے پہ اس کو لٹکایا جائے. تاکہ پاکستان میں خمینی کے چیلوں کو پتا چل جائے کہ یہ پاکستان خمینی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے, یہ صدیق و عمر کے متوالوں کا پاکستان ہے. یہاں رافضیت کا قبرستان بن سکتا ہے. یہاں صدیق و عمر کی عظمت کے ترانے گائے جائیں گی. متہ کی اولاد کے لیے اس پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. میرے دوستو باتیں تو اور بھی بڑی ہیں لیکن چونکہ خطیب اسلام شیر اسلام نے بھی خطاب کرنا ہے اس لیے ایک دو باتیں کچھ چٹوں کا جواب ہے یہ ضروری ہے. میرے دوستو ابو بکر صدیق کی عظمت و صداقت کے لیے کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نبی نے جس کو خود مسلح پہ کھڑا کیا حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو بلا وہ آ کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے. عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کسقیم، یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو بلا، وہی آ کر میرے مصلے پہ نماز پڑھائے۔ جم الفوائد کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا، عائشہ نے تین مرتبہ یہی جواب دیا تو حضور نے فرمایا یا اب اللہ الا ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلے پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کے مصلے پہ پڑھائیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ جناب یہ اتفاق ہو سکتا ہے، ایسی باتیں اتفاق کی ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو ایک آدمی بچپن کا ساتھی ہے، ایک آدمی بچپن کا رفیق ہے، چلو۔ اس نے کہا کہ بچپن کے ساتھی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جناب وہ خلیفہ بھی بن جائے بچپن کی رفاقت کی وجہ سے۔ میں نے کہا چلو یہ ساری باتیں اتفاق ہو سکتی ہے بقول تمہارے، لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال، حضور کی عمر، حضور علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو، ابو بکر کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو، حضور علیہ السلام کی وفات 11 بجے دوپہر کے، ابو بکر کی وفات بھی 11 بجے دوپہر کے۔ حضور کو وفات سے 8 دن پہلے بخار آیا، ابو بکر کو بھی 8 دن پہلے بخار آیا۔ حضور کو بھی پہلے سر میں درد ہوا، ابو بکر کو بھی پہلے سر میں درد ہوا۔ حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، ابو بکر کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، ابو بکر کو زہر بھی یہودیوں نے دیا۔ حضور کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، ابو بکر کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا۔ حضور کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا، ابو بکر کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا۔ اور تو اور حضور نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح عشرہ مبشرہ سے کیا، عثمان غنی کو اپنی لڑکی دی، عثمان عشرہ مبشرہ میں، ابو بکر نے اپنی صاحبزادی اسما عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت زبیر کے نکاح میں دی۔ اور تو اور حضور کے نواسے حسین شہید ہوئے، ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے۔ حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، ابو بکر کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے بے دردی سے ان کے خاندان کو ذبح کیا گیا، ابو بکر کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، حضور کے نواسے کو بے دردی سے ذبح کیا گیا، ابو بکر کے نواسے کو بھی بے دردی سے ذبح کیا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، ابو بکر کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا۔ اور تو اور حضور مدینہ میں آئے، ابو بکر مدینہ میں آئے، حضور غار میں گئے، ابو بکر غار میں گیا، حضور نے ہجرت کی، ابو بکر نے ہجرت کی، حضور نے ام معبد کے خیمے میں دودھ پیا، ابو بکر نے دودھ پیا، حضور بدر میں گئے، ابو بکر بدر میں گیا، حضور احد میں گئے، ابو بکر احد میں گیا، حضور خندق میں گئے، ابو بکر خندق میں گیا، حضور حنین میں گئے، ابو بکر حنین میں گیا، حضور خیبر میں گئے، ابو بکر خیبر میں گیا، حضور ذوالعشیرہ میں گئے، ابو بکر ذوالعشیرہ میں گیا، حضور حدیبیہ میں گئے، صدیق حدیبیہ میں گیا، حضور فتح مکہ میں گئے، صدیق فتح مکہ میں گئے، حضور 27 غزوات میں گئے، صدیق 27 غزوات میں گیا۔ اور تو اور حضور کی وفات مدینے میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینے میں ہوئی۔ حضور کی وفات کے بعد جب حضور کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھا گیا، اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ رکھا گیا، اور جو چادر نبی کے چہرے پہ دی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ دی گئی، اور جس روضے میں محمد کی قبر بنی اسی روضے میں صدیق کی اکبر کی قبر بنی۔ یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ عشق و محبت کا وہ راز ہے جس کو عرش والے خدا کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے۔ پہلا سوال کہ امیر معاویہ کو آپ خلیفہ راشد کیوں نہیں کہتے؟ امیر معاویہ کو ہم خلیفہ راشد کہتے، کون کہتا ہے خلیفہ راشد نہیں؟ ٹھیک ہے، امیر معاویہ خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کا مقام ابو بکر عمر عثمان علی کی طرح کا نہیں، ابو بکر و عمر عثمان اور علی کا مقام اونچا ہے، امیر معاویہ کا مقام ان کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن میں ہے اولئک هم الراشدون کہ تمام صحابہ راشد ہیں، امیر معاویہ صحابہ میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے تمام صحابہ راشد ہیں، امیر معاویہ نص قطعی کی بنیاد پر راشد ہے، اور اس کے بعد چلو آپ اختلاف کے دور کی بات کریں، میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت حسن اور حسین نے مانا، حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر ملک شام مقام سکن پر جب بیعت کی، اور پوری امت میں پوری امت کا اجماع ایک امیر معاویہ پر ہو گیا، تو امیر معاویہ حسن اور حسین کے بھی خلیفہ بن گئے، پوری امت کے بھی خلیفہ بن گئے، خلیفہ حسن اور حسین کا امیر معاویہ تھا، اور راشد قرآن کی نص قطعی کی وجہ سے تھا، اس لیے امیر معاویہ خلیفہ راشد ہیں۔ لیکن جو مقام جو ہم لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں خلافت راشدہ حق چاریار، یہ نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو مقام تمام صحابہ میں ان چار یاروں کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے، یہ امتیازی نعرہ ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حق صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ حق 144,000 سارے صحابہ کے ساتھ حق شامل ہے، اس لیے کہ قرآن نے تمام کو اولئک کتبہ فی قلوبہم الایمان کہا، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم المؤمنون کہا، تمام صحابہ کو قرآن نے مومن بھی کہا، راشد بھی کہا، مہدی بھی کہا، ہادی بھی کہا۔ یہ ایک اور رکا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا کو چونے اور تیزاب کے کنویں میں گرا کر کس نے شہید کیا؟ تیرے باپ نے۔ عائشہ کو کنویں میں گرا کر شہید کس نے کیا؟ تیرے باپ نے۔ آیا اتنا بڑا جھوٹ، جھوٹ اور بھی دنیا میں بڑے بولے گئے، لیکن یہ بھی بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ امیر معاویہ نے کنویں میں گرا دیا اور شہید کر دیا۔ اور ظالموں جھوٹ ایسا تو کم از کم بولو کہ جس کو کوئی آدمی سمجھ نہ سکے، تم تو ایسا جھوٹ بولتے ہو، ادھر جھوٹ بولتے ہو فوراً ساری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد ہے جس کے بارے میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ اپنی خلافت کے زمانے میں جب پوری امت کا اجماع امیر معاویہ پر ہو چکا تھا، اس دوران امیر معاویہ 7 مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے۔ کتنی مرتبہ؟ اور 7 مرتبہ اما عائشہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، اور اما سے آ کر کہتے تھے اماں حضور کے کپڑے دکھاؤ، اماں حضور کے کپڑے دکھاتی تھی، امیر معاویہ ان کپڑوں کو آنکھوں سے لگاتے تھے۔ ابن حجر کہتا ہے کہ امیر معاویہ کبھی کبھی حضور کے کپڑوں کو پانی میں بھگو کر، پانی کو نچوڑ کر اس پانی کو جسم پہ مل لیتے تھے اور بقایا پانی کو پی لیتے تھے، اور کہتے تھے اماں میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ امیر معاویہ اتنا بڑا نبی کا عاشق تھا، اتنا بڑا پیغمبر سے محبت کرنے والا تھا، اور کس اما عائشہ کو اما عائشہ سے محبت کرتا تھا۔ جو آدمی یہ کہے کہ اما عائشہ کو امیر معاویہ نے نعوذ باللہ زہر دیا، یہ سمجھو کہ اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، کسی معتبر کتاب میں یہ حوالہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت امیر معاویہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا عاشق تھا۔ کسی نے کہا کہ بصرہ میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام ہے قابس ابن ربیعہ، امیر معاویہ سے کسی نے عرض کیا کہ کعبس ابن ربیعہ کی شکل حضور سے ملتی ہے، تو امیر معاویہ نے ایک فوجی دستہ بھیجا، اس کو لے کر آئے سواری پہ سوار کر کے، امیر معاویہ تخت سے نیچے اتر آئے، اس کا استقبال کرنے دور تک گئے، جب کعبس ابن ربیعہ سامنے آیا تو امیر معاویہ نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا، کعبس مجھے تیری ذات سے محبت نہیں ہے، تیرے چہرے سے محبت ہے، اس لیے کہ تیرا چہرہ محمد کے چہرے سے ملتا ہے۔ جو نبی سے اتنی محبت کرے، جو اماں کے سامنے جا کر دوزانو بیٹھ جائے، اماں سے مسئلے پوچھتا رہے۔ امیر معاویہ سے نے ایک آدمی سے پوچھا اپنے دربار میں، اپنی مجلس میں کسی سے پوچھا کہ بتا اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس آدمی نے کہا آپ ہیں۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ امیر معاویہ نے اس کے منہ پہ تماچا مارا اور تماچا مار کے کہا تو میری خوشامد کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، سچ بتا۔ اس نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو روئے زمین کا سب کی سب سے بڑی عالمہ عائشہ صدیقہ۔ امیر معاویہ نے فرمایا صدقتا، اب تو نے سچ کہا۔ امیر معاویہ جس کو روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ کہتا ہے، اس کو زہر دے سکتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ۔ یہ حضرت حسن کے جنازے پر تیر کس نے برسائے؟ ابن سبا کی اولاد نے برسائے۔ کس کی اولاد نے؟ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بھی بیان کرے، حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے لیے علیحدہ جلسہ رکھے، پھر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جنگ جمل اور باغ صدق کے متعلق بیان کریں۔ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے جو مولانا حق نواز صاحب نے چھوڑ دی ہے؟ یہ کسر پہلے کبھی نہیں بتائی۔ جنگ جمل اور باغ صدق، یہ دو بڑے بڑے مسئلے۔ جنگ جمل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار ہو کر قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں جو عثمان کے قاتل شامل ہو گئے تھے ان سے بدلہ لینے کے لیے میدان میں نکلی، اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اور دونوں گروہوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا تھا، اس اتفاق کے بعد ابن سبا کی اولاد کو یہ بات بڑی بری لگی کہ یہ دونوں گروہ کیوں مل گئے، تو رات کی تاریکی میں ایک آدمی نے ادھر سے آ کر تیر لگا دیا، دوسرے نے دوسری طرف سے تیر لگایا اور ایک دوسرے کو بھڑکایا کہ جناب دیکھو فلاں نے خلاف ورزی کی ہے، اس رات کے اندھیرے میں غلط فہمی کی بنیاد پر آپس میں تیر اندازی ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ میں جتنے مسلمان شہید ہوئے یہ چند غدار ابن سبائیوں کی وجہ سے تھا۔ بالآخر اسی وجہ سے جس وقت دوسرے دن لڑائی ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، جس وقت دوسرے دن امن و امان ہو گیا، تو میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے کہا، حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ اما عائشہ کو جا کر مدینہ تک چھوڑ کر آؤ، اگر آپس میں دشمنی تھی تو حسن اور حسین سے یہ کیوں کہا حضرت علی نے کہ ان کو جا کر چھوڑ کر آؤ؟ یہ حضرت علی اور اما عائشہ کا اختلاف یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، یہ رائے کا اختلاف تھا، یہ چند باتوں میں قصاص عثمان کے بارے میں اختلاف تھا، ماں اور بیٹے کا اختلاف بھی کسی بات میں ہو سکتا ہے، یہ وہ اختلاف تھا، کفر اسلام کی کوئی جنگ نہیں تھی۔ ان دونوں میں یہ دونوں حق پرست تھے، اس لیے کہ یہ اختلاف اور یہ لڑائی غلط فہمی کی بنا پر ہوئی ہے، اور جب غلط فہمی کی بنا پر کوئی لڑائی ہو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور باغ صدق کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، باغ صدق، باغ یہ آٹھ باغ تھے، کتنے باغ تھے؟ حضور علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو آپ کے ترکے میں جتنا مال آیا وہ سارا مال بیت المال کا حصہ تھا، وہ صرف حضرت فاطمہ کا حصہ نہیں تھا کہ جناب حضرت فاطمہ حصہ لینے گئی تو ابو بکر نے حصہ نہیں دیا، تو چلو ابو بکر نے تو نہیں دیا تو پھر عمر فاروق کا زمانہ آیا، علی المرتضیٰ عمر سے مانگ لیتے، عمر نے بھی نہیں دیا تو عثمان سے مانگ لیتے حصہ، عثمان نے بھی نہیں دیا تو جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلیفہ بنے، اگر حصہ بنتا تھا توجہ کرے، اگر حصہ حضرت فاطمہ کا بنتا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ خود حصہ وصول کر لیتے۔ علی المرتضیٰ نے تو تینوں خلفاء کی پیروی کر کے جس طرح تینوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو تسلیم کر لیا، اور تو آج تک تسلیم نہیں کرتا، تیرے سے بڑا علی کے فیصلوں کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے؟ علی نے تو ابو بکر و عمر اور عثمان کی تقسیم کو مان لیا اور تو نے آج تک نہیں مانا، تو علی کا بھی دشمن ہے، صدیق کا بھی دشمن۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ بلال. ضروری بات رہ گئی, وہ ضروری بات یہ ہے کہ انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ مولانا حق نواز صاحب ان کے ارشاد کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک انجمن سپاہ صحابہ کو منظم کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ان قریب بڑے بڑے شہروں میں اسلام آباد, کراچی, لاہور, راولپنڈی, ان شہروں میں انجمن سپاہ صحابہ کی تشکیل عمل میں آئے گی. اس لیے میں ضلع جھنگ کے تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہر گاؤں میں, ہر تحصیل میں, ہر محلے میں انجمن سپاہ صحابہ قائم کرے, ٹھیک ہے نا بھائی, اور اس انجمن سپاہ صحابہ کی پوری کاروائی صدر سیکٹری, اس کے عہدیدار, یہ تمام تفصیل عہدیداروں کی, یہ انجمن سپاہ صحابہ کا جو دفتر ہے پپلیا والا مسجد میں, فوری طور پر اس میں پہنچائیں تاکہ سپاہ صحابہ نیوز میں ہر مہینے آپ کی کاروائی شائع ہو سکے. اور ایک اعلان آخر میں یہ سماعت فرمائیں کہ جس سٹکر کا, یا اللہ مدد کا ایک سٹکر کا ہمارے ساتھی نے اعلان کیا ہے نا, اور ایک لیٹر پیڈ کا اعلان کیا ہے خط لکھنے کے لیے, یہ سٹکر اور لیٹر پیڈ ہر سنی جتنے بھی آپ یہاں موجود ہیں پانچ پانچ دس دس کی تعداد میں یہ سٹکر اور لیٹر پیڈ باہر سے لے جائیں, اور یہ جو آج کی تقریریں ہیں کیسٹوں میں, یہ ندیم میوزک سینٹر کے افضل صاحب یہاں موجود ہیں, یہ آپ کو شفاخانہ حیوانات جنگ صدر سے ساری تقریریں کیسٹوں میں مل سکتی ہیں. ویسے بھی میری اور مولانا حق نواز صاحب کی ساری تقریروں کے جتنے ریکارڈ ہیں ہر موضوع پر وہ ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آج کل بے حیائی اتنی ہے کہ گھر گھر میں فلمیں ہیں اور گھر گھر کے اندر گانوں کی کیسٹیں ہیں, اس لیے میں درخواست کروں گا کہ وہ کیسٹیں جو علماء کی تقاریر پر اور معلومات پر مشتمل ہوں آپ ان کو اپنے گھروں میں رکھیں اور نوجوانوں کو گانوں والی فلموں سے, گانوں والی کیسٹوں سے بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا.